الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں اور 23 پارے کا مطالعہ اس وقت جاری ہے اور اس سورت کے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 10 سے. ان آیات میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے اور یہ ہجرت حبشہ ہے جو مکی دور میں پیش آئی اس کی طرف اشارہ ہے. پھر اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے یعنی خالصتاً اللہ ہی کی اطاعت کی جائے اس کا تذکرہ آئے گا. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ خسارے میں ہوں گے وہی سب سے بڑھ کر خسارے میں ہیں یعنی اصل خسارہ وہ آخرت کا خسارہ ہے. پھر اہل جہنم کے عذاب کی کیفیت کا ذکر ہے اور اللہ کے نیک بندوں ان کی صفات کا بیان بھی ہے اور ان کے حسین انجام کا تذکرہ بھی ہے. یہ گفتگو جو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گی. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا عباد الذین آمنو میرے ان بندوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. مکی زندگی میں یہ انداز ملتا ہے کہ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے. مدنی صورتوں میں ہمیں یہ انداز ملتا ہے یا ایھا الذین آمنو مکی صورتوں میں اے میرے نبی علیہ السلام ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے یہ انداز ملتا ہے. اور مدنی صورتوں میں انداز جو کہ معروف ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنو. اس کا ایک بنیادی جواب یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے. ایک جواب یہ ہے کہ امت قرار دی گئی ہے مدنی دور میں. ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہوتا ہے اور پھر بنی اسرائیل جو کہ سابقہ امت تھی ان کو معزول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت قرار دیا گیا. تو جب اہل ایمان امت قرار دیے گئے مدنی دور میں تو پھر مدنی صورتوں میں انداز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو کا. یہاں فرمایا کہ قل یا عباد الذین آمنو اے میرے نبی علیہ السلام ان بندوں سے میرے فرما دیجئے کہ جو ایمان لائے اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ خوف خدا کا دل میں ہونا بنیادی موضوع قرآن کا. اللہ کا خوف دل میں ہونا کہ کل بہرحال اللہ کو ہم نے منہ دکھانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کیا فرما دیجئے؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں عمدگی کے ساتھ عمل کیا حسنا ان کے لیے بھلائی ہوگی. یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں احسن اور حسنا. احسن کہتے ہیں بہترین کو بھی جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری دا بیسٹ جسے کہا جاتا ہے. تو جن لوگوں نے بہترین اعمال کیے اس دنیا کی زندگی میں حسنا ان کے لیے بھلائی ہے. ہاں ایک وہ بھلائی ہے جو دنیا میں بھی اللہ عطا فرماتے ہیں جس کی ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار سورہ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. تو جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں عمدہ کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے. اب عمدہ کام کب ہوتے ہیں؟ نمبر ایک جب بندے کا واقعتاً ایمان ہوگا اللہ پر اور آخرت پر تبھی وہ عمل کی کوشش بھی کرے گا. تو ایمان کے لیے عمل کے لیے ایمان کی شرط لازم ہے ورنہ کفار ہیں بہت سارے بھلائی کے کام کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ ان کا ایمان نہیں اس کے تعلق سے. یہ جو سوال آتا ہے کہ غیر مسلم بڑی نیکیاں کرتے ہیں اور فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ کیا تو بھائی کیا ہوگا دنیا میں ان کے واہ واہ بھی ہو جائے گی دنیا کے اندر کچھ مل بھی جائے گا ان کو ٹھیک ہے لیکن جب ایمان ہی نہیں آخرت میں آخرت کے بارے میں تو پھر آخرت میں نیکی کے اجر کا کیا معاملہ. تو پہلی شرط لازم تو ہے ایمان. یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار کیا کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان شرط لازم ہے. پھر یہ بھی کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس میں اخلاص ہونا چاہیے جو عمل بھی کر رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو ورنہ بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اگر دکھاوا اس میں آ جائے تو ظاہری بات ہے پھر وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی روایت, من صلی یرائی فقد اشراک, جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا. یا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تین افراد کا معاملہ سب سے پہلے پیش ہوگا, ایک شہید ہوگا, ایک عالم ہوگا, ایک سخی مال خرچ کرنے والا ہوگا. تینوں نے دکھاوے کے اعمال کیے ہوں گے, اللہ فرمائیں گے تم نے دنیا والوں کی خاطر دکھاوے کے لیے اعمال کیے, دنیا میں تمہاری واہ واہ ہو گئی, آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں, تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. استغفر اللہ, وہ جو دکھاوا کرنے والے ہوں گے. حالانکہ چوٹی کے اعمال, شہادت کا معاملہ, علم دین کے سیکھنے کا معاملہ, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ, لیکن اگر اتنے چوٹی کے اعمال بڑے بڑے اعمال میں بھی دکھاوا آ جائے تو وہ قابل قبول نہیں. تو عمل خالص اللہ کے لیے ہو, پھر عمل وہ ہو جو سنت کے مطابق ہو. یعنی کہ فجر کے وقت ہمارے پاس بڑا وقت ہے, ابھی نماز کھڑی ہونے میں 15 منٹ باقی, تو آج میں 6 رکعتیں پڑھ لوں سنت, ایسا نہیں ہو سکتا. 2 ہی پڑھ سکتا ہوں, طویل کر لوں اس کو میں, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 ہی بتائی ہیں, وہ 2 میں 15 منٹ میں مکمل کر لوں یہ تو گنجائش ہے, لیکن میں کہوں کہ میرا وقت زیادہ ہے تو آج میں 4 سنتیں پڑھ لوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ عمل سنت کے مطابق بھی ہونا چاہیے اور وہ عمل معروف بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ بعض غلط کاموں میں لوگ اچھی نیت شامل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا اجر مل جائے گا. مثلا لوگوں کا گلا کاٹ کے بال کمایا حرام کا, اور جا کے مسجدوں میں چندے دے رہے, مدرسوں میں چندے دے رہے, یہ نہیں چلے گا بھائی. لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر کے, یتیموں کا مال ہڑپ کر کے, لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے بڑا پیسہ بنایا, اور جی ہم یتیموں کو کھانا کھلا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ بیواؤں کی کفالت کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں, یہ نہیں چلے گا. کیوں؟ حدیث شریف ہے, مسلم شریف کی روایت, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں فرماتا. یہ اصول سمجھ لیں. عمل کب صالح ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے؟ نمبر 1, جب وہ ایمان کے ساتھ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو. نمبر 2, وہ سنت کے مطابق ہو. نمبر 3, وہ معروف ہو. منکر یعنی برے عمل میں کوئی اچھی نیت شامل کر کے چاہے کہ یہ عمل نیک ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ان اصولوں کا بہرحال پابند ہمیں ہونا چاہیے. فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ دنیا حسنا, جن لوگوں نے اس دنیا میں عمدہ کام کیے, حسنا ان کے لیے عمدہ بدلہ ہوگا. اللہ دنیا میں بھی عطا فرما دے, مگر دنیا کا بدلہ کچھ بھی نہیں آخرت کے مقابلے میں, اصل ہے وہ آخرت کا معاملہ. آگے فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا, اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. یہ اشارہ ہے, یہ سورہ زمر مکی دور میں نازل ہو رہی ہے, سن 5 نبوی کے لگ بھگ اس کا نزول ہے, یعنی آغاز وحی کو 5واں برس ہے, اور یہی 5واں سال تھا. آپ کو یاد ہے کہ ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا, تو اشارہ ہو رہا ہے کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا, اللہ کی زمین وسیع ہے. کیا مطلب؟ اگر مکہ مکرمہ میں زندگی تنگ کر دی گئی تھی اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے, کبھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ تپتی دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے اور ریت پر لٹایا جا رہا ہے, اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ان کو معاذ اللہ کلمہ کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے, کبھی خباب بن ارث رضی اللہ تعالی عنہ جن کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے, ایسا دور جب شروع ہوا, تعذیب المسلمین جسے کہتے ہیں, تعذیب المسلمین یعنی ایسا دور جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, ان حالات میں اللہ نے اجازت دی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو پھر اجازت دی کہ چاہو تو ہجرت حبشہ کا معاملہ کر لو, حبشہ کی طرف چلے جاؤ. مشہور بادشاہ نجاشی تھے رحمۃ اللہ علیہ, واقعہ آپ سب کے علم میں ہیں. تو اشارہ ہے کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا, اور اللہ کی زمین وسیع ہے. وہ ہجرت ہوتی تھی ایمان بچانے کے لیے, وہ ہجرت ہوتی تھی دین بچانے کے لیے, وہ ہجرت ہوتی تھی اگر ایک مقام پر زندگی اس قدر تنگ ہے کہ دین پر عمل کرنا یا قائم رہنا مشکل ہو, تو ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا یا دین کو بچانا یا دین پر قائم رہنا ممکن ہو. آج بھی لوگ مائگریٹ کرتے ہیں, پتہ ہے نا, ہجرتیں کرتے ہیں لغوی معنی میں, ملک چھوڑ کر جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے کہے کے لیے. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جان زیادہ قیمتی ہے یا ایمان زیادہ قیمتی ہے. دنیا کے چند وسائل, اسباب اور آسائشوں کا میسر آ جانا یہ زیادہ قیمتی اور اہم ہے, یا دین بچا کر دین پر عمل اور دین کے تقاضوں اور دین کے فرائض کو جو ہے وہ اس کو انجام دینا زیادہ اہم ہے؟ یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہم سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو آبجیکٹو کیا ہے, وہاں کیا تھا؟ دین کو بچانے کی کوشش کرنا، ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، بلکہ بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب عطا ہوگا. اللہ اکبر، یہ صبر کے اجر کا تذکرہ بڑی شان کے ساتھ آیا. صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی بغیر حساب اجر عطا فرمائیں گے. مگر ایک سوال یہ کہ صبر کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ہمارا صبر یہی ہے، محسوس کرتے ہیں کہ پیر میں کانٹا چبھ گیا تو صبر کر لو، حالانکہ چیختے بھی ہم لوگ، لیکن صبر آ ہی جاتا ہے. پھر یہ کہ جناب کوئی نقصان ہو گیا تو صبر کر لو، نہیں کرتے تب بھی آ ہی جاتا ہے، یہ صبر بھی مطلوب ہے. اور حدیث میں یہ ذکر بھی آیا ترمذی میں کہ بندے کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس پر بھی وہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر عطا ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام موجود، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود، ہوا چلی چراغ بجا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب یہ بات بھی عجیب لگتی ہے نا کہ ہم تو یہ جملہ پڑھتے ہیں کسی کے انتقال کے موقع پر، لیکن یہاں تو چراغ بجا اور اللہ کے نبی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس موقع پر بھی فرمایا کہ ہاں مسلمان پر کوئی بھی تکلیف آئے اور وہ صبر کرے تو اس پر اس کو اجر عطا ہوتا ہے. اور اس جملے کی اپنی اور بھی برکات ہیں کہ اللہ آنے والی تکلیف کو دور فرما دیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور آنے والی بلا کو ٹال دیں، یا آخرت میں اس کا اجر عطا فرما دیں. یہ صبر بھی مطلوب ہے، چاہے وہ بیماری کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروبار کے نقصان کا معاملہ ہو، کوئی اور تکلیف پہنچ چکی ہو، یا کسی کا انتقال ہو چکا ہو، یہ سب بھی صبر ہے. یعنی ان مواقع پر بھی صبر درکار ہے، لیکن یہ کل صبر کا بمشکل 10% حصہ ہے. یہ کل صبر کا بمشکل 10% حصہ ہے. کیا مطلب؟ صبر کے تو اور بھی تقاضے ہیں. مثلا علماء نے اس کی اقسام کو بیان فرمایا، صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا. کیا مطلب؟ اللہ کے کئی احکامات ہیں جن پر عمل کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، چاہے وہ سردی میں نرم بستر کو گرم بستر کو چھوڑنے کا معاملہ ہو فجر میں، یا گرمی میں جلد اٹھنے کا معاملہ ہو، رات جو ہے وہ طویل ہوتی ہے، معاف کیجئے گا، رات طویل ہوتی ہے اور نیند پوری نہیں ہوتی اور فجر کا وقت بہت ہی ارلی آ جاتا ہے ہمارے ہاں. تو گرمیوں کے اندر، معاف کیجئے گا، یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ فجر کا وقت پہلے آ جاتا ہے، 5:05 پر جماعت ہو رہی، اور بڑے شہروں والے بمشکل 12 سو پاتے ہیں، لیکن اب قربانی تو دینی، اپنی نیند کی قربانی دے کر نماز کے لیے کھڑا ہونا، یہ نماز ایک مثال ہے. تو صبر علی الطاعہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کے لیے صبر کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مشکل آئے، جیسے سچ بولیں گے تو کڑواٹ تو ہے، برداشت کرو بھائی، یہ ہے صبر جو اللہ کی اطاعت پر مطلوب ہے. ایک ہے صبر عن المعاصیہ، گناہوں سے بچنے میں صبر. صبر کے معنی کیا؟ اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا. تو صبر عن المعصیہ کیا ہے؟ معصیہ سے، گناہوں سے، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا. حرام میں اٹریکشن ہے، مال حرام میں بڑی عیاشیاں لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ خبیث ہے، قرآن کا لفظ ہے، ناپاک ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں، حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اب حرام کے اٹریکشن موجود ہے، چاہے وہ کمانے میں ہو یا اور گناہوں کے کاموں میں ہو، مگر بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس بات سے روکا ہے، میرے رسول نے مجھے اس بات سے روکا ہے. یہ اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. پھر اس سے آگے بڑھے، سورہ عصر میں ہم پڑھتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. کیا مطلب؟ 40 کی زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کی دیکھیے، اللہ کے رسول کو لوگوں نے صادق بھی کہا، امین بھی کہا، اپنے فیصلے بھی کرائے، اپنی امانتیں بھی رکھوائیں، مگر 40 پر آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، کہو کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحو، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. معبود صرف ایک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی. یہ تمہارے جھوٹے معبود غلط، تمہارے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنا تمہارا غلط، بندوں کے قوانین کا نافذ کیا جانا غلط. قانون اللہ کا چلے گا، حکمرانی اللہ کی چلے گی، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. جب یہ بات اللہ کے رسول نے رکھی علیہ السلام، تو کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ ساحر ہیں، استغفر اللہ. انہوں نے کہا کہ کذاب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب یہاں ایک اور بات بھی سن لیجئے، آج کل اسلام کا کیسا ورژن ہمارے سامنے پیش کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ. اسلام ایز اے ریلیجن نو ایشو, بٹ اسلام ایز اے دین, ایز اے کوڈ آف لائف پریشانی. بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں جو بھی اس وقت ہمارے ملک کے اندر حالات ہوئے, بس ان کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور فوراً اسلام کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں, اسلام کے خلاف باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ہاں, اتنی جرأت تو نہیں ہے نا کہ کھل کر اسلام کی نفی کریں, تو اسلام والوں پر رکھ کر اسلام کی باتوں کی نفی ہوتی ہے, کیونکہ پتا ہے کہ کوئی ممتاز قادری کھڑا نہ ہو جائے, پھر معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمیں. تو جرأت یہ تو نہیں کہ اسلام کی نفی کریں, اسلام والوں کی یا مسلمانوں پر رکھ کر اسلام کی نفی شروع ہو جاتی. پھر سپریم کورٹ بھی آ کے ڈیسیجن دیتی کہ 8 سال پہلے کیا ہوا تھا, ایک جعلی ویڈیو دکھائی گئی تھی سوات کی, یاد آیا آپ کو؟ کتنا مذاق اور ڈرامہ اس ملک میں اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. 8 سال کے بعد سپریم کورٹ کہہ رہی وہ جعلی ویڈیو تھی, اور جب وہ ویڈیو جعلی آئی مارکیٹ میں, سارے میڈیا والے لے کر آئے جن کو باہر سے بھیک ملتی ہے, ان بچاروں کو باہر والوں کے ٹکوں کے اوپر یہ پلتے ہیں, اور اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑا دینا, داڑھی والوں کا مذاق اڑا دینا, برقع والیوں کا مذاق اڑا دینا, اسلام والوں کا مذاق اڑا دینا, اور بڑا سیکولر مائنڈیڈ طبقہ ہمارا, بڑی اس نے جناب بغلے تعلیاں بجائیں اور سب کچھ انہوں نے کیا, اور آج کیا نکلا کہ وہ سوات والی ویڈیو کیا تھی؟ اس پر کوئی خبر آ رہی میڈیا میں؟ اس پر کوئی ٹاک شو تو کرے نا, اس پر کوئی موم بتیاں جلایا کر مارکیٹ میں, اس پر آ کر کوئی واک کرے نا, امن واک, پیس واک, سب بڑا ظلم ہوا تھا, یہ اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑا ہے, کوئی نہیں ملے گا آپ کو. تو یہاں پہ صبر کیا ہے بھائی؟ اسلام اس کی دعوت پیش کرنی. جب تک 40 سال تک اللہ کے رسول کا کریکٹر سامنے تھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, مگر وہ محمد بن عبداللہ تھے اس وقت. ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب, 2-3 مرتبہ یہاں پر خطاب بھی فرما چکے ہیں, بہت پیارے الفاظ سے ان کے بلکہ ہیں ماشاءاللہ, کہ 40 سال تک محمد بن عبداللہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو اختلافی نہیں تھا. 40 برس کیا ہوا جی؟ محمد اور رسول اللہ اختلاف شروع ہو گیا لوگوں. کیا اختلاف تھا؟ او بھائی, یہ زمین اللہ کی, اس پر حکم اللہ کا چلے گا, اس کی بات شروع کی رسول اللہ علیہ السلام نے, تو جا کے ابو جہل کے مفادات پر ضربے لگی, جا کر ابو لہب کے مفادات پر ضربے لگی, جا کر ابو ابی بن خلف اور امیہ بن خلف ان کے مفادات پر ضربے لگی, کھڑے ہو گئے سب لوگ یہ مخالفت پر. اور پھر کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جو کچھ ہوا مکے میں آپ کو معلوم ہے, صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ہوا مکے میں آپ کو معلوم ہے, کائنات کا مقدس ترین خون طائف کی گلی میں بہایا گیا, انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت, صحابہ کرام میں سے 259 صحابہ کو شہید کیا گیا. یہ بھی صبر کا میدان ہے, اور اللہ کی قسم 90% صبر قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہ صبر ہے جو آج ہماری نگاہوں سے اجل ہے. چند نمازیں ادا کر کے انتہائی معذرت کے ساتھ, اور چند اعمال کو انجام دینے کے بعد ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے؟ قطعاً نہیں بھائی. دین فرد سے آگے کی بات کرتا ہے, معاشرے نظام اور ریاست کی بات کرتا ہے, ایک فرد کی عبادات سے آگے بڑھ کر پورے نظام کی سطح پر اللہ کی بندگی کا تقاضا کرتا ہے. اور دیکھیے محمد اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو. لیکن آج کیا جی, ہمیں اچھا ہونا چاہیے, وی شوڈ بی گڈ پرسن, اچھا انسان بننا چاہیے, تو کیا اچھا مسلمان ایک اچھا انسان نہیں ہوگا کیا؟ الفاظ پہ تو غور کریں ذرا. اس طرح یہ ڈرون اٹیکس ہماری عقلوں پر کیے جا رہے ہیں, ہماری ذہنوں پر کیے جا رہے ہیں. تو آج ڈبیٹ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ تو ایکسیپٹیبل ہیں, امانت کی بات کریں, دیانت کی بات کریں, پنکچوالٹی کی بات کریں, یہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیروں کی حاکمیت کے مقابلے میں اللہ کی حاکمیت کی بات کر رہے تھے, جو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کی بات کر رہے تھے, وہ بات قبول نہیں ہے. ہر دوسرے دن کوئی ہمارا بھی کھڑا ہو کر دانشور وہ سیکولرزم کا نعرہ لگاتا ہے, لبرلزم کا نعرہ لگاتا ہے, اور چوٹ لگتی ہے کہاں جا کر؟ دراصل اسلام ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اسلام ایز اے نظام حیات, وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس سطح پر حق کی بات کرنا, یہ ہے سورہ عصر, وتواصوا بالحق, تو پھر کیا ہوگا؟ وتواصوا بالصبر والی بات بھی آئے گی. یہ صبر بھی درکار ہے. تو صبر اللہ کی اطاعت پر, صبر گناہوں سے بچنے کے لیے, صبر حق بیان کرنے میں جو مشکلات آئیں ان پر, اور ایک اور صبر ہے, صبر عن الدنیا. اللہ اکبر, دنیا سے صبر کرنا کیا مطلب؟ دنیا کے چنگل سے اپنے آپ کو بچانے کی, روکنے کی کوشش کرنا. رہبانیت کی بات تو نہیں ہے, مگر سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم رہو دنیا میں ٹھیک ہے, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. تم رہو دنیا میں, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. مولانا رومی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کشتی پانی میں چلے گی، ضروری ہے کہ پانی میں چلے، لیکن اتنا حصہ پانی میں رہے کہ وہ چل سکے، زیادہ نہ جائے گی تو ڈوب جائے گی. روکو بھائی اپنے آپ کو دنیا سے. اور جس امت کو، یہ ذرا اور دوسری ہی بات ہے، جس امت کو ساری انسانیت کے لیے برپا کیا گیا ہو، اس امت کے افراد کو اتنا موقع ہے کہ دنیا میں اتنا بنانے کی فکر کریں کہ سات نسلیں کھا لیں. اتنا وقت ہے ان کے پاس کہ آٹھ آٹھ گھنٹے کے میچز کے لیے وہ وقت نکال لیتے ہوں. اتنا وقت ہے ان کے پاس کہ سیٹرڈے نائٹ کے پورے آٹھ گھنٹے ان کے باہر گپ شپ میں لگ جاتے ہوں. اتنا وقت ہے ان کے پاس کہ ان فضول سیاست دانوں کے بکواس پر مبنی ٹاک شوز میں ان کے چار چار گھنٹے رات کو لگ جاتے ہوں. اس امت کے پاس اتنا وقت ہے جس امت کے نبی نے طائف میں اپنا خون دیا، جس امت کے نبی نے احد میں اپنا خون دیا، جس امت کے نبی نے اپنے صحابہ کی لاشیں اٹھائے. آج اس امت کے پاس لاکھوں کروڑوں شادی بیاہ کے نام پر بہانے کو موجود ہیں. آج اس امت کے پاس، پھر میں ریپیٹ کرتا، اس میڈیا کے لیے، اسپورٹس کے نام پر، گپ شپ کے نام پر، اور فضول آؤٹنگ کے نام پر اتنا وقت اور پیسہ موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس امت کے رسول نے کبھی زکات نہیں دی ہے، اسے کتنا کبھی جمع نہ ہوا. جس امت کے رسول کو اللہ نے آفر دی، اے اللہ کے نبی آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے، اے اللہ میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کی خاطر صبر کروں. وہ امت آج بہاتی ہو پیسہ فضول کاموں کے اندر، رسومات کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا وقت ہے اس امت کے پاس، اتنا پیسہ ہے اس امت کے پاس. او بھائی صبر عن الدنیا کیا ہے؟ اس دنیا سے، اس کے چنگل سے، اس کی اٹریکشن سے روکو گے تو امت والے کام کے لیے وقت لگاؤ گے نا. 24 گھنٹہ آپ کے پاس، میرے پاس کہاں لگ رہا ہے؟ کیا نسبت ہے اللہ کے نبی کے مشن سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، آ کے آج اب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. امتی ہیں ہم، چھوٹے کام کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، بہت بڑے کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اور بڑے تب بنیں گے اللہ کی نگاہوں میں جب کام بڑا کرنے والے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے صبر کے تصورات جو علماء نے بیان فرمائے، کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، صبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنے میں صبر، صبر علی الحق، حق کی بات کہنے میں جو مشکلات آئیں، رکاوٹیں، مخالفتیں، اس پر ڈٹے رہنا صبر. اور صبر عن الدنیا، اس دنیا کی چنگل سے اپنے آپ کو روکنے کی، بچانے کی کوشش کرنا. یہ ہے صبر کا وسیع تر مفہوم. وہ 10% تو وہ ہے، وہ پیر میں کانٹا چپ گیا، جاب لوز ہو گئی، بزنس کے اندر کوئی فیلیور ہو گیا یا نقصان ہو گیا، بجائے اس میں بھی صبر کرنا ہے. 90% صبر یہ ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے صبر، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، دین کی حق اور حق کی بات کہنے میں جو مشکلات آئیں ان کو برداشت کرنے کے تعلق سے صبر، اور دنیا سے اپنے آپ کو روکنے کے معاملے میں صبر. تب یہ ہے جو قرآن اس مقام پر کہہ رہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب ان کا اجر عطا ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے صبر. قرآن پڑھیے، ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، تفسیر سے پڑھتے آ رہے ہیں. سورہ فرقان کے آخر میں کیا فرمایا؟ سورہ فرقان کے آخر میں فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. جنت والے وہ رحمان کے بندے، عباد الرحمن، محبوب بندے. فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ، انہیں جنت کے وہ بالا خانے عطا کیے جائیں گے، ملٹی سٹوری بنگلے عطا کیے جائیں گے جنت میں، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. ساری زندگی بندہ مومن کی جو اللہ کی اطاعت میں گزر رہی ہے، اس کو ایک لفظ میں اللہ نے تعبیر کیا، صبر صبر صبر. جنت میں داخلہ آتا ہوگا صبر کی وجہ سے ان کے. اور یہاں فرمایا کہ بغیر حساب اللہ ان کو عطا فرمائے گا. اچھا، اب ایک اور بڑی پیاری حدیث، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں اسی تعلق سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے دو حصے، ایک حصہ عرض کر رہا ہوں بھی آپ کے سامنے. اللہ کا ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ وہ بندہ جس نے دنیا میں اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو کھپایا. اور اللہ کی اطاعت بھائی 24 گھنٹے، اور صرف اکیلے اکیلے نیکی نہیں، امتی والا کام بھی ذہن میں رکھیے. ایک وہ بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا جس نے دنیا میں بڑی مشکلات دیکھی، بڑی پریشانیاں دیکھیں، اللہ کی اطاعت میں رکاوٹیں آئیں برداشت کرتا رہا، مشقتیں آئیں برداشت کرتا رہا، حرام کو چھوڑا تو کبھی لو پروفائل پر آنا پڑا، اس کو نیچے لیونگ سٹینڈرڈ کو نیچے لانا پڑا، دنیا کی چام کو اس نے چھوڑا تبھی تو دین کے وقت نکال سکے گا، وغیرہ وغیرہ. اور یاد رکھیے گا کہ مشقتیں صرف اس کی نہیں ہوتی جو غریب آدمی ہو، ہر شخص کی اپنے اعتبار سے مشقتیں ہوں گی, جہاں اس کو صبر کرنا ہے, اپنے آپ کو روکنا ہے. بہرحال یہ پیش ہوگا اللہ کے سامنے, جس نے بڑی مشقتیں دیکھی, پریشانیاں دیکھی, تکلیفیں دیکھی, مگر ڈٹا رہا اور قائم رہا اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت پر. اللہ اس سے اللہ جبرائیل کو حکم دیں گے اسے لے کر جاؤ اور اسے جنت میں ایک غوطہ دے کر, بلکہ فرشتے کو حکم دیں گے, عام کوئی فرشتہ, ایک فرشتے کو حکم دیں گے اسے لے کر جاؤ اور جنت میں ایک غوطہ, ایک غوطہ, جسٹ ون سنگل ڈپ, بس اتنا, ایک غوطہ دے کر واپس لے کر آؤ. فرشتہ حکم کی تعمیل کرے گا, اور یہ مسلم شریف کی روایت, اور بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اللہ پوچھیں گے, اے میرے بندے, تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کبھی تو نے کوئی مشقت دیکھی؟ کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی؟ کبھی تو نے تجھے کوئی مصیبت آئی؟ وہ کہے گا, اللہ تیری ذات کی قسم, اللہ تیری ذات کی قسم, میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی, کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی, کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی, کبھی کوئی تکلیف مجھے آئی نہیں. جنت کا ایک غوطہ ہے, اللہ کی قسم, یہ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام, جنت کا ایک غوطہ ہے. ایک غوطے کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے؟ کبھی دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آئی, کوئی پریشانی نہیں آئی, کوئی مصیبت نہیں آئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. اور جب وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہوگا تو کیا عالم ہوگا اس کا؟ جب ہمیشہ وہ جنت میں ہوگا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے وہ آج جس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے, جس کو آج ہم نے فراموش کیا ہوا ہے. اللہ کی قسم, جس کے سامنے جنت کا یہ نظارہ موجود ہو, جس کا جنت پر یقین ہو, یہ دنیا کیا ہے؟ کیڑے مکوڑے. یہاں کی دولت, یہاں کی شہرت, یہاں کی نمود و نمائش, یہاں کی جائیدادیں, یہاں کا کوئی بینک بیلنس, یہاں کا کوئی اختیار اقتدار, یہ سب کچھ بیکار ہے, کیڑے مکوڑے اس کے سامنے. لیکن آج یہ ساری چیزیں کیوں اٹریکٹ کرتی ہیں؟ کیوں ان کے پیچھے پڑ کر بندہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے, اپنے رب کو بھلاتا ہے, اپنی آخرت کو بھلاتا ہے؟ اس لیے کہ یقین نہیں اس کو. صحابی کہتے ہیں, اللہ کے نبی, قتال ہو رہا ہے, جنگ ہو رہا ہے, میں اگر قتل ہوا, شہید ہوا تو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے جنت ملے گی. تو صحابی عرض کرتے ہیں, اللہ کے رسول, کھجورے کھانے کا فائدہ کیا پھر مجھے؟ رکھی کھجور ایک طرف, سیدھے اندر تشریف لے گئے میدان قتال میں, شہید ہوئے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ یقین تھا, یہ صحابہ اس لیے صحابہ تھے. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا بڑا بنگلہ نہ ملے تم پریشان, ذرا بڑا فلیٹ نہ ملے تم پریشان, بچوں کی شادی پہ اتنے لاکھ خرچ نہ ہو تم پریشان, یہ ہماری پریشانی ہے. اور امت کی ماں کی پریشانی کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی ایک دن, وہ اما عائشہ جن کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلا, جو فرماتی ہیں اللہ کے نبی کبھی فجر کے بعد آئیں تو ناشتے میں میرے پاس کچھ پیش کرنے کو نہ ہو تو اللہ کے نبی فرمائیں کہ چلو آج میرا روزہ. یہ لیونگ اسٹینڈرڈ ہے امت کی ماں کا اور امت کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کا, روحانی والد. اما عائشہ کو ایک دن اللہ کے رسول نے روتے ہوئے دیکھا تو اما عائشہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ اما عائشہ فرماتی مجھے جہنم کی آگ رلاتی ہے, مجھے جہنم کی آگ رلاتی ہے. آج ہمیں کیا چیزیں رلاتی ہیں؟ سوچ لیں بھائی, کیا رلاتی ہیں چیزیں؟ دو فٹ کا مسئلہ ہی ہے نا, بار بار یہ باتیں رکھنا پڑتی ہیں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے. سب سے پہلے میرے لیے, پھر آپ کے لیے. دو فٹ نیچے کا کیا لے گئے اپنے ساتھ؟ یہ پیچھے قبرستان ہے ہماری مسجد کے, کیا ہے, کیا لے کے گئے لوگ؟ کن چکروں میں پڑے؟ دو گز کفن کے لیے کتنے جتن, دو گز کفن کے لیے کتنے جتن آج ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم, وہ جنت جس کے سامنے ہو, اللہ کی رضا کا اعلان جس کے سامنے ہو, اللہ سے ملاقات کا شوق جس کے سامنے ہو, اور اللہ کی دیدار کا شوق جس کے سامنے ہو, یقین سامنے ہو, رسول اللہ سے ملاقات کا شوق اور دیدار ان کا, اور ان سے ان کی صحبت, ان کا ساتھ جنت میں ملے جس کے سامنے ہو, وہ یہ دنیا کے ان ٹکوں کے پیچھے دیوانہ ہوگا, پریشان ہوگا, اپنے ایمان کا سودا کرے گا, اللہ کے دین کو پسے پوچھ ڈالے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا ضرورت ہے میری اور آپ کی, مقصد نہیں ہے. مقصد اوپر رہے گا, ضرورت نیچے رہے گی. آج ہم نے ضرورت کو مقصد بنا دیا, مقصد کو پیچھے ڈال دیا, برباد ہو رہے ہیں. مقصد کو خدا رہا اوپر رکھیے. تب ہے یہ اللہ کے وعدے, انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر اللہ کی طرف سے بغیر حساب عطا ہوگا, بغیر حساب عطا ہوگا. باقی نہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا, وہ کرو گے تو وہ ملے گا, فلاں عمل تو یہ ملے گا. صبر پر کیا فرمایا؟ اللہ بغیر حساب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اور جب اللہ عطا فرمائے تو اللہ کی شان کیا, اور جب اللہ بغیر حساب عطا فرمائے, اللہ اکبر کبیرہ. ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اس کو, ہم تصور میں نہیں لا سکتے اس کو. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. یہ ہے بھائی صبر کا تصور, یہ ہے صبر کا تصور. آنسو آج ہمارے پتہ نہیں کن چکروں میں بہتے، امت کی ماں کے آنسو دیکھ لے کہاں بہ گئے، اللہ کے رسول کے آنسو کہاں بہ گئے، صحابہ کے آنسو کہاں بہ گئے، صدیق اکبر کے آنسو کہاں بہ گئے. اللہ اکبر، وہ صدیق اکبر جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، وہ صدیق اکبر کہ فرمایا کہ مردوں میں پہلے جنت میں داخل ہوں گے انبیاء کے بعد، وہ صدیق کبھی چڑیا کو دیکھے تو فرمائے کہ کاش میں تیری طرح ہوتا کہ تو مر جائے گی، کھپ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تجھے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، تیرا حساب کتاب نہیں ہوگا، مگر ابوبکر صدیق کا حساب ہوگا. اے کاش میں ایک تنگے کی طرح ہوتا، یہ جل کر راکھ ہو جاتا، مٹی مٹی ہو جاتا، اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، مگر ابوبکر سے حساب ہوگا. جن پر ایمان لانا واجب تھا اس جملے پر کہ ابوبکر تجھے جنت ملے گی، عمر کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تمہارا محل دیکھ کر آیا ہوں میں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور وہ عمر کیا کہتے ہیں؟ حذیفہ بن یمان کو. وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے چند منافقین کے نام بتائے تو سیدنا عمر کو اتنا خوف ہوا. آج ہمیں اسلام کا دعویٰ، سیدنا عمر کو اتنا خوف ہوا، حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اتنا مجھے بتا دے جو رسول اللہ نے لسٹ بتائی ہے منافقین کی، تجھے اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے کہیں. یہ ان لوگوں کا خوف تھا آخرت کا، جنہیں جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، سرٹیفائیڈ بے اللہ سبحانہ وتعالی تھرو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کو دیکھے تو زار و قطار روئیں، زار و قطار روئیں، ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جائیں. لوگوں نے کہا عثمان آپ کے سامنے جنت کا بھی ذکر آتا ہے، جہنم کا بھی تذکر آتا ہے، مگر قبر دیکھ کر کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ عثمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا میں نے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے یا پہلا مرحلہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو ادھر کامیاب ہوگا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو ادھر ناکام ہوگا وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا. یہ ان لوگوں کی زندگیاں ہیں. سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، لوگوں آج تم سو رہے ہو، آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. یہ وہ لوگ جنہیں جنت کی بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی، ان کا آخرت کے تعلق سے یہ احساس اور انداز اور طرز فکر اور طرز عمل ہے. ہم بھی دیکھیں کہ ہمیں ان باتوں کا کتنا یقین ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین بھی عطا فرما اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب